اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز علماء کرام, لائق ست تکریم حاضرین مجلس, عزیز طلبہ, شروع سے جو حضرات درس سماعت فرما رہے ہیں ان تمام یادوں کو اپنے ذہن میں تازہ فرما لیں. درس کی ابتدا ہم نے اس سے کی تھی, نماز کے شرائط, اور اس میں یہ شرط زیر بحث تھی کامل طہارت, یہ اس کے شرائط میں سے. طہارت سے مراد یہ ہے کہ بدن بھی پاک ہو اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نماز کے لیے وہ بھی پاک ہو. ناپاکی دو قسم کی ہے, ایک کو کہتے حدث اکبر اور ایک ہے حدث اصغر. حدث اصغر سے مراد یہ ہے کہ بے وضو ہونا, اور حدث اکبر سے مراد یہ ہے کہ اس پر غسل کا واجب ہونا. تو ہم نے پانی پر بحث کی, پانی کیسا ہونا چاہیے, پھر پانی کے شرائط پر ہم نے گفتگو کی. اور اس کی باریکیاں بیان کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتاوی کی روشنی میں کہ غسل میں اور وضو میں کن کن جگہوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے, اور اگر خاص خیال نہ رکھا جائے تو وہاں پانی نہیں پہنچتا. ان باریکیوں کو بھی ہم نے فتاوی رضویہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا. اگرچہ اس میں کافی باتیں رہ گئیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت بہت ہو جاتا درس میں, اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں زیادہ باتیں کہی جائیں. وضو کرنے کے بعد وضو کے پانی کو پوچھنا, یہ بھی ایک بہت بڑا عنوان ہے ہمارے فقہ کے نزدیک. بعض اس کے قائل ہوئے کہ وضو کر کے پوچھنا نہیں چاہیے, ان کی دلیل یہ ہے کہ جس کا اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ میں رد فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے جب نکلے ایک ام المومنین نے ایک کپڑا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ وضو صاف فرما لے, تو حضور نے اس کپڑے کو قبول نہیں فرمایا. تو بعض حضرات نے اس کو دلیل بنایا کہ وضو کرنے کے بعد وضو کا پانی پوچھنا نہیں چاہیے, اور بعض اس توجہ کی طرف چلے گئے کہ شاید وہ کپڑا حضور نے ناپسند فرمایا کہ وہ گندا ہوگا, لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد فرمایا اور فرمایا کہ یہ ام المومنین کی بھی شان کے خلاف ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا مزاج جانتی تھیں کہ کوئی ایسا کپڑا کیوں پیش کریں گی کہ جس سے حضور علیہ السلام وضو کر کے پوچھیں. اور پھر اعلیٰ حضرت نے ایک روایت یہ بھی نقل فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانے کے بعد اپنے کپڑے کے آنچل سے وضو کے پانی کو صاف فرمایا, یعنی کپڑے کے دامن سے وضو کا پانی صاف فرمایا. پھر یہ بحث چلی کہ بعضوں نے یہ کہا کہ جو آدمی کپڑا پہنے ہوئے ہے اس سے اگر بدن کو پوچھے تو اس سے بھول پیدا ہوتی, بھول کا مرض پیدا ہوتا. اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ کی پہلی جلد میں اس کا بھی رد فرمایا کہ یہ محض غلط فہمی ہے, خود حضور علیہ السلام نے وضو فرما کر اپنے آنچل سے وضو کا پانی صاف کیا. ایک بات یہ, اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ آدمی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد ہمیں یہ جو ہوا چلتی ہے موسمی اثرات سے وہ پانی خشک ہو جائے, یہ بہتر ہے. اور بعض اس طرف گئے کہ وضو کا پانی پوچھا تو جائے مگر ایسے صاف نہیں کیا جائے جیسے تیل لگ جائے تو صاف کرتے ہیں، بس ایسا کہ وضو کے قطرے نہ ٹپکیں پانی کے، اس طریقے سے پوچھ لیا جائے۔ اور فرماتی یہ اس لیے کہا گیا کہ مکمل تیل کی طریقے سے وضو کا پانی صاف نہ کیا جائے کہ جو وضو کرنے کے بعد تری رہ جاتی ہے آدمی کے بدن میں، تو یہ جو وضو کا پانی آدمی کے اعضاء میں رہ گیا یہ کل قیامت میں ترازو میں رکھا جائے گا، نیکی کے پلے میں رکھا جائے گا۔ اب تمام تر چیزوں کو دیکھ کر ہم اس نتیجے پہ پہنچے اور اعلیٰ حضرت کی تحقیقی کے اس میں ہم بات کر رہے ہیں، ایک آدمی وضو کر کے آئے اور وہ پوچھے نہیں تو مسجد میں اس کے قطرے ٹپکیں گے، تو مسجد میں وضو کے پانی کے قطرے ٹپکانا یہ مسجد کی بے ادبی ہے، اس لیے پانی کو پوچھ لینا چاہیے، کوئی کپڑا اپنے پاس صاف ستھرا ایسا رکھے کہ وضو کرے اور وضو کے پانی کو اس میں جذب کرے تاکہ اسے نماز میں جب آئے تو قطرے نہ گریں۔ اور بحضرات کو آپ نے دیکھا ہو تو مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کریں، خدا نخواستہ کوئی آدمی ہمارا ہدف نہیں ہے، وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کھڑے کھڑے وہ اپنا وضو کا پانی صاف کرتے رہتے ہیں، تب یہ قطرے کہاں گریں گے؟ زمین پر گریں گے۔ تو یہ ہے مسجد کے آداب کو پامال کرنا، مسجد جو ہے اس میں وضو کا پانی جو آپ کے بدن میں ہے اس کا گرنا یہ آداب مسجد کے خلاف ہے، اس لیے پانی کو پوچھ لینا چاہیے مگر ایسا کہ بس کپڑے میں جذب ہو جائے اور اس کے قطرے نہ ٹپکیں، مسجد میں وہ پانی نہیں گرنا چاہیے، یہ مسجد کی آداب کے خلاف ہے۔ بلکہ نزہت القاری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مسجد کی چٹائیاں اور دریاں مسجد کے اندر جھٹکنی نہیں چاہیے، باہر لے جائیں، باہر لے جا کر کے جھٹکیں، کہ جب آپ چٹائیوں کو جھٹکیں گے، چٹائی تو مسجد نہیں ہے نا، یہ مسجد ہے فرش، یہ مسجد ہے، لہذا چٹائی اور دریوں کو باہر لے جائیں، باہر لے جا کر وہاں جھاڑیں اور اس کے بعد میں پھر مسجد میں بچھائیں۔ یہ بات بھی ذہن میں یہ بھی بات رہے آپ کے کہ کبھی بھی مسجد میں کوئی کچرا پائیں تو اس کو اٹھا کر کے پھینک دیں، اور ہر مسجد میں ایسے دو ایک حضرات ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی کچرا اگر نظر آئے اس کو اٹھا کر کے الگ کہیں ڈال دیتے ہیں تاکہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی رہے، اور بعض ایسے حضرات بھی ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں ناک صاف کر کے مسجد میں جھاڑتے رہتے ہیں، یہ بھی آداب مسجد کے خلاف۔ ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں پڑھا رہے تھے، تو جتنے طلبہ ہیں وہ سب امام بخاری کے شاگرد، تو اس میں سے ایک طالب علم نے ایسے داڑھی کو کھجایا، اس میں سے تنکا نکلا، وہ تنکا مسجد میں گرا، تو امام بخاری بڑے وزادار آدمی تھے، امام بخاری نے تنکا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس طالب علم کو ڈانٹا نہیں بلکہ اپنی آستین میں رکھ لیا، ایسے آستین میں رکھ کے باہر جا کر جب سبق ختم ہو گیا تو باہر جا کر اس کو ایسے جھٹکا، تو مسجد سے کچرا بھی اٹھا لیا اور طالب علم کو ڈانٹا یا سرزنش نہیں کی، یہ ان کی وضع تھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اچھا یہ حدیث شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے امت کے حسنات بھی پیش کیے گئے اور گناہ بھی پیش کیے گئے، تو مجھ پر جب میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے سب سے بڑا گناہ یہ پایا، اب دیکھیے حضور کی نظر کہاں تک، کہ جس نے قرآن مجید یاد کیا یا بعض صورتیں یاد کیں یا کچھ حصہ اس کو قرآن مجید سے ملا اور اس کے بعد اس کو اس نے بھلا دیا، سب سے بڑا گناہ مجھے یہ نظر آیا اپنی امت کے افراد کہ جس نے قرآن کو یاد کیا اور بھلا دیا۔ اب چاہیے یہ کہ قرآن مجید جو حفظ کر رہے ہیں بچے، ماں باپ کی ذمہ داری کہ روز ان کو لے کر کے بیٹھ کر اس کو ازبر کرائیں، ایک پارا پڑھو، دو پارا پڑھو، روزانہ پڑھو۔ ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ بچے تو چونکہ کہیں تراویح پڑھا لیتے ہیں یا پڑھتے ہیں سماعت کرتے ہیں تو ان کا تو قرآن بہرحال کسی نہ کسی اعتبار سے دہرایا جاتا ہے. بچیاں تو بڑے مشکل سے حفظ کرتی ہیں, اور حفظ کرنے کے بعد ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ بچیاں جب بڑی ہو جائیں, شادی ہو جائے, کام کاج میں لگ جائیں, پھر ان کو دہرانے کی فرصت نہیں ملتی تو بھول جاتی. اب یہ خیال ماں باپ کو رکھنا ہے, استاد نے تو پڑھا کر کے آپ کے حوالے کر دیا, اب آپ نگرانی رکھیں تاکہ بچے روزانہ تلاوت کریں, اور تلاوت کرنے کے بعد میں اس کو ازبر کریں اور کسی بھی طریقے سے بھولے نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, استاد نے تو پڑھا کے آپ کے حوالے کر دیا. اور گھر میں ویسے بھی تلاوت کا ہونا بہت اچھا, فرمایا گیا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا تلاوت ہوتی ہے وہ گھر زندہ اور مردے کی طرح, کہ جہاں نہیں ہوتی وہ گھر مردہ, اور جہاں تلاوت ہو اللہ کا ذکر ہو تو وہ گھر زندہ. اسی لیے ہمارے یہاں یہ بات بھی ہے کہ جب نماز میں آتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں تاکہ وہ بھی نماز کے عادی ہو جائیں, لیکن اتنے چھوٹے بھی نہیں کہ بچے مسجد میں کہیں غلاظت کر دیں, بھاگیں پھریں, لوگوں کی نماز کو ضائع کریں, اتنی عمر کے بھی نہ ہوں, سمجھدار ہوں, ان کو بٹھا دیا جائے. یا ایک طریقہ اور ہے کہ گھر میں آپ نماز پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سنتیں گھر میں پڑھتے, فرض مسجد میں آن کر پڑھتے, تو آج ہم بھی یہی کریں کہ ظہر میں جب آئیں تو سنتیں گھر پڑھیں, فرض نماز پڑھ کے بات کی جو سنتیں وہ بھی گھر میں جا کر پڑھیں, تاکہ گھر والوں کو بھی نماز کا پتہ لگے اور ان کو بھی تلقین کریں کہ پڑھیں. اور بچے بھی, آپ نے دیکھا جس گھر میں لوگ نمازی ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلنے کے انداز میں اپنے جانماز بچھا کر کے اور وہ بھی سجدے میں ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں, وہ بھی اپنے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں, تو جیسے ماں باپ کرتے ہیں بچے اس کی نقل کرتے ہیں. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی سنتے ہیں اور جو وہ کریں وہی وہ کرنے لگتے ہیں. آپ اگر کوئی غلط کام کریں تو وہ بھی بچے کرنے لگ جائیں گے, آپ اگر صحیح کام کریں تو وہ بھی صحیح کام کرنے لگ جائیں گے. ان کی مثال ایک طوطے کسی ہے کہ جو سکھا دو وہ سیکھ جاتے. غرض یہ بات چلی تھی آداب مسجد سے, تو میں نے عرض کیا کہ ترمذی شریف حدیث جو ہے یہ زیر بحث تھی. حضرت انس ابن مالک فرمایا میں نے امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے جب برائیوں کو دیکھا تو اس میں سب سے بڑا گناہ مجھے یہ نظر آیا کہ جس کو قرآن مجید سے کچھ حصہ ملا, کچھ صورتیں یاد کیں, یا پورا قرآن مجید حفظ کر لیا اور حفظ کرنے کے بعد پھر بھول گیا, یہ گناہ مجھے بہت بڑا نظر آیا. پھر فرما جب میری امت کے حسنات پیش کیے گئے اچھائیاں, میں نے اس میں جب جھانک کر دیکھا تو مجھے یہ بھی اس کے نیکی میں نظر آئی یہ بات کہ مسجد میں کوئی تنکا پڑا تھا وہ اس نے اٹھا کر کے مسجد کے باہر پھینک دیا, تو یہ تنکا بھی مجھے اس کی نیکی میں نظر آیا. تو حضور علیہ السلام کتنے باخبر ہیں کہ اپنے امت کے اعمال سے بھی بے خبر نہیں, باخبر. بلکہ اور احادیث کی طرف ہم جائیں تو ایک میں تو یہ بھی ہے کہ ہر جمعرات کو حضور کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے, جن کے اعمال اچھے ہیں حضور تحسین فرماتے ہیں, اور جن کے اعمال خراب ہیں ان کے لیے حضور علیہ السلام دعا فرماتے ہیں. تو امت کے حسنات کو بھی دیکھا اور سیئات کو بھی دیکھا, برائیوں کو بھی دیکھا اچھائیوں کو بھی دیکھا. تو حضور کی نظر کہاں تک کام کرتی ہے اس کا انداز آپ اس سے لگائیے, اللہ کے حبیب کی نظروں سے کوئی چیز بھی اوجھل نہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس کو مختصر یوں بیان کیا جو انہی کا حصہ تھا, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو نبی کریم علیہ السلام پر آیا نہ ہو. اچھا, اب اس کے بعد ہے مسئلہ وضو, اور وضو کے پانی کو صاف کرنے کی بھی ہم نے حکمت بیان کی, اور اس کو اس طریقے سے نہ صاف کیا جائے جیسے تیل صاف کر دیں, کچھ تری بدن میں رہنی چاہیے کہ یہ کل قیامت میں نیکی کے پلے میں رکھی جائے. اس کے بعد آئیے اب یہ ہم گفتگو کرتے ہیں, آج اسے شروع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ وضو کے لیے پانی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ کیا نماز چھوڑ دی جائے جب پانی ملے تو وضو کر کے نماز پڑھے؟ نہیں. اس کے لیے فرمایا کہ اگر وضو اور غسل ہو واجب, حدث اکبر حدث اصغر, تو دونوں میں تیمم کیا جائے, تیمم کر کے نماز پڑھیں. اگر ناپاک ہوں تب بھی تیمم کر کے نماز پڑھیں. اور اس کا بھی قصہ بڑا مشہور ہے بخاری شریف اور صحیح ستہ میں, کہ حضور علیہ السلام ایک سفر فرما رہے تھے, اس سفر میں قیام فرمایا, صحابہ کرام بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ. قیام فرمانے کے بعد جب کوچ کرنے لگے کہ چلیں بھی اپنے کجاوے کسیں اور بستر اٹھائیں, عین اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا ایک ہار تھا گلے کا, وہ ہار گم گیا. تو وہ ہار کو تلاش کرنے میں اتنا وقت لگا کہ جناب وقت جانے کا خدشہ ہو گیا کہ اب شاید نماز کا وقت چلا جائے, یہ خطرہ ہو گیا, اور پانی باس نہیں. تو لوگ جمع ہو کر, حضرت اسید بن حضیر کی روایت ہے کہ لوگ جمع ہو کر صدیق اکبر کے پاس آئے, چونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور ام المومنین, ان سے آن کر کے کہا, دیکھا آپ کی صاحبزادی کو کتنی غفلت, اب دیکھیے پانی ختم ہو گیا, اب سب کی نمازیں چلی جائیں گی, اب کیا ہوگا؟ تو حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے والد میرے پاس آئے اور آنے کے بعد میری پیٹ میں مجھے ایسے چوکنے دی. فرمایا یہ کیا کیا تم نے, تمہاری غفلت کی وجہ سے اتنے لوگ پریشان. فرمایا میں نے اپنے بدن کو ساکت کر لیا اور کوئی چیز مجھے مانے نہیں تھی, یہ چیز مانے تھی کہ اگر میں ہلتی تو حضور میرے زانو اقدر پر سو رہے تھے, نیند میں خلل آتا. میں نے اپنے آپ کو ایسے ساکت کر لیا اور وہ برابر میری پیٹ میں اس طریقے سے ٹوچنے دیتے رہے, یہ کیا تو نے غفلت کی ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لیجیے, نماز کے جانے سے قبل ہی تیمم کی آیت نازل ہو گئی, اگر تم اپنی عورتوں کے پاس جاؤ اور ناپاک ہو اور نماز کا وقت آ جائے اور تمہارا وضو نہ ہو تو تم تیمم کرو اور تیمم کر کے نماز پڑھ لو, چاہے وہ غسل کا تیمم ہو, ناپاک ہو تو بھی تیمم کیا جا سکتا ہے, اور بے وضو ہیں تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی, ایک شخص کو دیکھا کہ سب کے الگ تھلگ وہاں بیٹھا ہوا, وہ شخص کو اسے فرمایا کہ کیا معنی ہوئی بات جو تم نے نماز میں شرکت نہیں کی؟ ان کا حضور میرا وضو نہیں ہے. تو فرمایا مٹی کو لو, یعنی تیمم کرو, تیمم کر کے نماز پڑھو. تو اس طریقے سے نماز کی حفاظت اللہ نے اتنا انتظام کیا کہ ناپاکی بھی اگر ہو تو بھی تیمم کیا جائے, غسل واجب ہو تب بھی تیمم کیا جائے, اور وضو نہ ہو تب بھی تیمم کیا جائے. ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا, میری امت کو اللہ تعالیٰ نے تین انعاموں سے ایسا ممتاز فرمایا کہ یہ تین انعام پچھلی امتوں میں کسی امت پر نہیں تھے. ایک تو انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ وہ ان کے عبادت خانے جو تھے اس کے علاوہ کہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, اور آج ہم سفر میں ہوں کہیں بھی ہوں جہاں جگہ ملے آپ آ جائیے نیچے اور مصلی بچھا کر کے نماز پڑھیں, نہ ہو تو زمین پر بھی نماز پڑھ لیں آپ. ایک تو یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا, اور ایک بات یہ ہے کہ جو ہم صف باندھ کر کھڑے ہوتے نماز کے لیے, اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کے برابر کر دیا, یہ بھی ایک انعام ہے میری امت پر. اور یہ انعام پچھلی امتوں پہ نہیں تھا. ایک تو یہ کہ مخصوص ان کی عبادت خانے تھے, اس میں وہ نماز پڑھتے, اور اگر وہ ناپاک ہو جائیں تو ان کو ناپاکی دور کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا پڑتا تھا, غسل کریں یا وضو کریں, اور مٹی سے تیمم کی کسی کو اجازت نہیں تھی. اور یہ صرف حضور علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا کہ وہ مٹی سے تیمم کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں. اچھا, اب کیا ہوا, اب غور فرمائی یہاں سے مسائل کا باب. تیمم کس کو کہتے ہیں اور کیسے کیا جائے, اور یہ مٹی سے کیا جاتا ہے یا مٹی کی کوئی جنس بھی ہو. ہم نے گزشتہ میں گفتگو کی, اعلیٰ حضرت زمین سے نکلنے والی تقریباً 300 اشیاء گنوائیں کہ جن سے تیمم کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ کسی صاحب نے اگر علم طب پڑھا ہو تو طب میں ایک چیز استعمال ہوتی جس کو تباشیر کہتے. یہ مریض کو طبیب دیتے ہیں تو تباشیر جو ہے وہ دیکھنے میں ہاتھ میں اگر آپ پکڑیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ماربل کے ٹکڑے ہیں, ایسے ہاتھ میں دیکھیں آپ, اور بالکل ہلکے ہوتے ہیں, ماربل کی طرح وزن نہیں ہوتے, بالکل ہلکے ہوتے ہیں. طبیب جب تباشیر خریدتا ہے اور یہ جاننا ہو کہ یہ اصلی ہے یا نہیں, تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ زبان پر لگاتا ہے تو وہ میگنیٹ کے طریقے سے زبان پر چپک جاتا ہے تباشیر. تو اعلیٰ حضرت نے جو اشیاء کے نام گنائے تو تباشیر کو بھی نہیں چھوڑا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ علم طب میں بھی ماہر تھے. حالانکہ تباشیر میں غلط فہمی یہ ہوتی کہ شاید یہ پتھر کے ٹکڑے ہیں, جیسے ماربل میں فرش بچھاتے ہیں نا چپس وغیرہ, تو ماربل کے وہ باریک باریک ٹکڑے ہوتے ہیں, اس کی طرح ہوتا. تو فرمایا کہ یہ اس سے تیمم جائز نہیں, کہ یہ ایک درخت کا جھاگ ہے, یہ پتھر نہیں, زمین کی جنس سے نہیں. اور جو زمین کی جنس سے ہو یعنی پتھر وغیرہ, اس سب سے تیمم کیا جا سکتا ہے. جیسے یہ ماربل ہے, یہ بھی زمین سے نکلا ہے, اگرچہ اس پہ یوں ہاتھ لگائیں تو مٹی نہیں ہے, لیکن اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. یہ میں اس لیے عرض کیا, کوئی مریض اگر اسپتال میں ہو وہاں کہاں تیمم کرے گا, اس مریض کو ایک ماربل کا پیس دے دیا جائے, وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھے, جب چاہے اس کا جناب تیمم کر کے نماز پڑھے تاکہ نماز چھوٹے نہیں. اور علماء نے فرمایا کہ تیمم کب کرے گا آدمی, یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے. ایک قسم تو یہ ہے کہ اگر وضو کرنا ہو تو کوئی تشلا یا لوٹا ہو تو کوئی دوسرا آدمی اس کو وضو کرا دے صحیح طریقے سے, جو مسئلہ جانتا اس سے اس کو وضو کرا دے. اور اگر کوئی ایسا آدمی نہ ہو تب بھی وہ نماز نہیں چھوڑے گا بلکہ پتھر سے تیمم کرے گا. اس لیے میں نے بتایا کہ مریض کوئی اسپتال میں ہو تو ایک ٹکڑا ماربل کا دے دیا جائے, اس کو تکیے کے نیچے رکھو, جب بھی تمہیں نماز پڑھنی ہو اس سے تیمم کرو اور نماز پڑھو. اب آئیے ہم وہ چند اقسام کے پانی ہوتے ہوئے تیمم کیا جائے. تیمم کہاں کیا جائے, اس کو ہم فتاوی رضویہ کے تمام فتاوی جو ان کی روشنی میں بیان کرتے کہ پانی موجود ہے اور تیمم کیا جائے, یعنی پانی موجود ہے لیکن کوئی وضو کرانے والا نہیں, مجبور ہے وہ, تو اب ایسی صورت میں پانی تو موجود ہے لیکن ایسی صورت میں بھی تیمم کر سکتا ہے, یعنی خود کرے گا تیمم. یا پانی ہے, فرض کیجئے کنواں ہے, اب کنویں کا ڈول اور نکالنے کی رسی نہیں کہ پانی نکالے, تب بھی تیمم کر سکتا ہے. اعلیٰ حضرت ایسی کوئی 200 کے قریب قسمیں گنائیں کہ پانی ہوتے ہوئے تیمم جائز ہے, یا یہ کہ پانی تو ہے مگر پانی لینے جائے گا تو مشہور ہے کہ وہاں سانپ ہیں ڈس لیتے ہیں, کوئی ایسا جنگل یا شیر ہے جو پھاڑ دے گا چیر دے گا, نہیں جا سکتا, ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, نماز چھوڑے گا نہیں. ہر ایسی صورت کے جس میں وہ وضو نہیں کر سکتا ہو, بیمار ایسا ہو کہ حکیم نے یا ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ پانی سے وضو کرو گے تمہیں ضرر پہنچائے گا, نقصان ہوگا تمہیں, بخار آ جائے گا, یا تو اس کا اپنا تجربہ یہ ہو کہ وہ پانی استعمال کرے تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی, یا غسل فرض ہو اگر غسل کرے اور غسل کرنے میں اسے بخار آ جاتا. یہ کسی طبیب نے کہا ہو یا اس کا اپنا تجربہ یہ ہو, ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا. لیکن جہاں یہ کہا علماء نے کہ طبیب اگر کہے کہ آپ غسل نہ کریں اور پانی آپ کے لیے مضر ہے, تو اس میں علماء نے یہ شرط لگائی وہ طبیب جو ہے وہ غیر فاسق ہو, متقی پرہیزگار طبیب. کیونکہ متقی پرہیزگار طبیب اگر ہوگا تو وہ کسی کو غلط بات نہیں بیان کرے گا کہ اس کی نمازوں کو ضائع کرے. تو غیر فاسق طبیب جس میں کوئی ظاہری طور پر فسق نہ ہو, وہ اگر کوئی مشورہ دے تو اس کو مشورہ مان لیا جائے گا, یعنی دیندار طبیب. تو اب وہ غسل نہ کرے بلکہ غسل کا تیمم کرے. جیسے بازارات کی آنکھوں کا آپریشن ہو تو ڈاکٹر آنکھ میں پانی ڈالنے سے منع کرتا ہے, تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے کہ نماز پڑھے تیمم کر کے, کہ آنکھ کا آپریشن ہوا ہے تو پانی آنکھ میں جائے گا تو اس میں نقصان ہوگا, خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی کہیں اندھا نہ ہو جائے, تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. اور بسا اوقات آنکھ کے ایسے آپریشن ہوتے ہیں کہ جس میں ڈاکٹر سجدہ کرنے سے منع کرتا ہے کہ یہ رگوں پر اثر پڑے گا اور بینائی جو ہے یہ خراب ہو جائے, ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. تو بیمار آدمی کے لیے یہ چند قسمیں ہیں جو میں نے بتائی. یا جہاں بھی وہ سفر میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا, وہاں تو کوئی دیوار نہیں ہے کہ جہاں سے وہ تیمم کرے, اس لیے وہی میرا مشورہ آپ مانیں, کوئی ماربل کا پیس اپنے ساتھ رکھ لیں اور اس سے تیمم کر کے جہاز میں نماز پڑھیں. آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر کے پڑھیں. بہت سے حضرات کی سادگی پر حیرت ہوتی, کہتے ہیں مولانا ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو اب قبلہ کدھر ہے؟ ارے بھائی قبلے کی طرف ہی تو جا رہے ہیں, اب کہاں پوچھ رہے ہو کہ قبلہ کس طرف ہے؟ بھائی جدھر جہاز جا رہا ہے اسی طرف منہ کر لو, اسی طرح جب واپس آؤ تو قبلے کی طرف سے آ رہے ہو, پیٹ کے پیچھے ادھر منہ کر لو. ہم نے جہازوں میں سفر کیا تو جو اسلامک ایئر لائن وہ باضابطہ اپنے اس پر اسکرین پر بیت اللہ شریف کا نقشہ بتاتے ہیں کہ کعبہ ادھر ہے, بیت اللہ شریف دے کر وہ ایرو بتاتے ہیں ادھر. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ غیر مسلم ایئر لائنوں میں سفر کیا, چونکہ پائلٹ کے سامنے ساری دنیا کا نقشہ ہوتا جب وہ جہاز اڑاتا, اس کا آسان طریقہ یہ اب ایئر ہوسٹس سے جو خدمات انجام دیتے ہیں وہاں جہاز میں, ان سے آپ پوچھ لیں قبلہ کہاں, وہ پائلٹ سے پوچھ کے آپ کو بتا دیں گے بھائی اس طرح رخ کر کے آپ نماز پڑھیں. تو اس لیے اس کی کوئی دشواری نہیں. اور یہ ہم نے شرائط میں بتایا تھا پہلے کہ کہیں بھی ہوں آپ اور قبلہ معلوم نہیں ہو رہا نہ کوئی بتانے والا, تو اس کا دل اور ارادہ جو ہے وہ قبلہ ہے, اس کو کہتے ہیں تحری. یہ ارادہ باندھ لے کہ قبلہ ادھر ہوگا, ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے. بعد میں کسی نے کہا کہ ادھر تو قبلہ نہیں تھا, ادھر تھا, تو علماء فرماتے ہیں نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں, نماز ہو گئی. تو اس طریقے سے کہیں بھی ہو, پانی نہ ہو تو تیمم کرے اور قبلہ معلوم نہ ہو تو تحری کر کے نماز پڑھے. لیکن آپ نے اس سے انداز لگایا کہ کسی صورت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں, بلکہ بعض علماء نے تو یہ تک لکھا کہیں سفر کر رہا اور نماز پڑھنے کی جگہ نہیں اور تیمم کرنے کا بھی مقام نہیں, تو بغیر نیت کے وہ حرکات بجا لائے جیسے نماز میں کرتا ہے تاکہ نماز چھوڑنے کا گناہ اس کے سر نہ ہو. عموماً سفر کرتے ہیں بسوں میں تو آپ جانتے ہیں نمازیں چلی جاتی ہیں. اچھا ایک بہت ہائی وے پر جو گاڑیاں چلتی ہیں اس کے ڈرائیور نے مجھ سے کہا, تو میں نے کہا بھائی یہ اب ہر ایک اسٹیشن پہ اب تو جو موٹر وے ہے ہر پیٹرول پمپ کے قریب ایک مسجد بنا دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, وہ ہمارے کسان گھی والے میاں حنیف یہ سارا کام انہوں نے سر انجام دیا کہ موٹر وے پر جہاں پیٹرول پمپ ہے اس کے قریب ایک بڑی عالی شان خوبصورت مسجد, باتھ روم, وضو کرنے کی جگہ, نلکے, یہ سارا کام انہوں نے کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرما. اب اتنی دشواری نہیں. لیکن میں نے ایک ڈرائیور سے پوچھا تو اس نے بڑی اچھی بات کہی, نے کہا بھی جب آپ چلاتے ہیں اسٹیئرنگ پر آپ کا پیر ہوتا ہے تو آپ جب گزرتے ہیں تو آبادیوں سے میں سے گزرتے ہیں تو آبادیوں میں آپ تو سنتے ہوں گے اذان کی آواز آ رہی تو گاڑی روک دیں بھائی جس کو نماز پڑھنی ہے پڑھ لیں. اس نے کہا مولانا آپ کو یقین نہیں آئے گا, مجھے اس بات کی حسرت ہے کہ میں جب گاڑی چلاتا ہوں تو کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی گاڑی روکو نماز کا وقت آ گیا, کہنے کوئی کہتا ہی نہیں مجھ سے, میں چلاتا رہتا ہوں تاکہ راستہ جو ہے وہ طے ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو بھی اس بات کا ذوق نہیں ہے کہ بھائی گاڑی روکی جائے اور اذان ٹھہر جاؤ ایک پانچ منٹ تاکہ ہم نماز پڑھ لیں اس کے بعد چڑھیں پانچ منٹ. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی مسافری میں ہو تو نماز مختصر پڑھنی, چار رکعت کی دو رکعت پڑھنی ہے. یہ بھی یاد رکھ لیں آپ مسئلہ کہ مسافر اگر ہے اور وہ مسافرت اس کی تین دن کی ہو, جس کا حساب آلحضرت فاضل بریلوی نے یہ لگایا 57 میل 3/4, اور وہ کون سا میل, وہ میل جو 1700 گز کا ہوتا ہے اور یہ جو کلو میٹر ہے یہ تقریباً 95 کلو میٹر بنے گا, جیسے ٹھٹا ہے. یہاں آدمی ارادہ کر لے جانے کا, یہ نہیں کہ وہاں جا کر قصر پڑے گا بلکہ اپنی آبادی سے نکل گیا تو قصر شروع ہو گئی. جس کو کراچی کہتے ہیں, کراچی سے باہر ہو گیا اب قصر شروع ہو گئی, وہاں پہنچ کے تو قصر کرے گا. تو اس میں نماز بھی مختصر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے یہ مہربانی کی مسافر پر کہ نماز آدھی کر دی اور وہ پڑھیں آپ. اچھا, بعض لوگ اس میں یہ اختراع کرتے ہیں کہ مولانا اب تو جہاز کا دور ہے, 3 دن 4 دن کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے تو اب اس میں قصر کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے آ کہ قصر ایک مسافر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے, اس کو چھوڑا نہ جائے. اچھا, اور اگر کسی شخص نے قصر نہ کی, پوری نماز پڑھ لی, تو ایک جگہ تو مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ گناہ ہے, ایسا کرنا گناہ ہے. اور بعضوں نے اس سے تشبیہ دی کہ کسی بادشاہ نے اپنے کسی کو انعام دیا اور وہ ٹھکرا دے کہ مجھے انعام نہیں چاہیے, یہ اس کے مترادف ہے کہ اللہ کا مسافر پر یہ انعام ہے, وہ اگر پوری پڑے تو وہ ایسا ہے جیسے شاہی انعام کو اس نے ٹھکرا دیا. تو یہ انعام ہے, وہ سفر کتنا ہی سہل کتنا ہی آسان ہو لیکن اس کو نماز قصر پڑھنا ہوگی اگر یہ اتنی مسافیت کا ارادہ ہو. اور اتنی مسافیت کا اگر ارادہ ہو تو اب راستے ہی سے قصر شروع ہو جائے گی, اور کب ختم ہوگی کہ جب وہ واپس آئے تو اپنے شہر میں آ جائے اور شہر کی آبادی شروع ہو جائے تو اب وہ پوری نماز پڑھے گا. اور منزل مقصود پر جا کر کے تو قصر کرے گا ہی لیکن راستے ہی سے یہ قصر شروع ہو جائے. تو اگر کسی بس کو یا سواری کو روک لیا جائے کہ بھئی ہمیں نماز پڑھنے دو تو ڈرائیور منع نہیں کرے گا, آپ کو روک لے گا 5 منٹ کے لیے, آپ نماز پڑھ لیں. ہاں, بعض سواریاں نہیں رکتی جیسے ریل گاڑی نہیں رکتی, لیکن اس میں آپ طریقہ یہ رکھیں اپنی نماز کی حفاظت کا. ایک تو ضرورت ہو تیمم, پہلے میں نے بتا دیا, ہمیشہ باوضو رہیں آپ. باوضو رہنے کے بعد کہیں نہ کہیں ٹرین رکتی ہے, 2-3 منٹ جو ہے وہ جناب کہیں رک جائے تو آپ نماز ادا فرما لیں. اور ہمارے یہاں کی ٹرینیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے 15-15 20-20 گھنٹے لیٹ ہوتی ہے, آپ تو پوری تہجد بھی پڑھ لیں تراویح بھی پڑھ لیں, اتنی لیٹ ہوتی. ایک مرتبہ ایک ٹرین کینٹ اسٹیشن پہ بالکل وقت پر آ گئی تو لوگ تالی بجا کر استقبال کر رہے تھے, بھائی وہ کمال ہو گیا آج تو ٹرین وقت پہ آ گئی. تو مسافروں نے بتایا کہ صاحب یہ کل کی ہے, یہ آج والی نہیں ہے, یہ کل والی ہے, اتنی ٹرین لیٹ ہوتی. تو 2 منٹ تو آپ کو ٹرین میں بھی مل جائے گا کہ آپ نماز کو ضائع مت کریں, وضو کر کے تیار رہیں اور اس کے بعد جیسے ہی موقع ملے آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ.
اب یہ بات جیسے میں نے پہلے کہا تھا آغاز میں کہ بعض باتیں عملاً جب تک نہیں سمجھی جائیں کتابوں سے نہیں آتی پریکٹیکل. اب تیمم کیا کیسے جائے, جیسے یہ زمین ہے یا دیوار ہے اس پر آپ ہاتھ ماریں، ہاتھ مارنے کے بعد میں تھوڑا سا اس کو ہٹائیے، میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں آپ، ہاتھ میں مٹی لگی تو اس طریقے سے آپ اس کو جھاڑیں تاکہ غیر ضروری مٹی جو ہے وہ گر جائے۔ اب آپ ان ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیریں اس طریقے سے اچھی طرح، اور آنکھوں پر بھی پھیریں آپ اس طریقے سے، اور منہ کہاں تک ہے یہ ہم نے وضو میں بتایا، دونوں کانوں کے بیچ میں اور یہ بالوں کی جڑوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ اس کو ٹکلی کہتے ہیں، کہیں آپ پڑھیں کتابوں میں منہ کی ٹکلی، تو اس سے مراد یہ۔ اچھا، اب یہ منہ کا آپ نے مسا کیا، اب مسا کرنے کے بعد دوبارہ ہاتھ مٹی میں لگائیں اس طرح، اور اس طریقے سے اس کو جھاڑو۔ پھر جھاڑنے کے بعد یہ میرے ہاتھ دیکھیے، ذرا معذور ہاتھ ہے میرا، یوں اس طریقے سے لگائیں، یہ اوپر لائیں کونی تک، پھر اس کے بعد اس طریقے سے ہاتھ کو لوٹائیں، پھر اس ہاتھ کو آپ ادھر سے لائیے ایسے، پھر یہاں سے اوپر سے لے جائیں، پھر اس کے بعد یہ انگلیوں کا خلال بھی کریں، ناخنوں پر بھی اس طریقے سے ملیں کہ ناخن جو ہے نا اس پر بھی تیمم ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد ہونٹ کا یہ حصہ جو عادتاً منہ کھلا ہو تو کھلا ہوتا ہے، اس پر بھی آپ تیمم کریں۔ یہ آدمی کی فطرت ہے کہ جب ہم نے وضو میں بتایا تھا کہ جب وضو کا پانی لے منہ میں تو آدمی آنکھ کو بھینچ لیتا ہے کہ پانی آنکھ میں نہ جائے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کی بھی نشاندہی کی، یہ جو پلکیں ہیں ان کے اوپر ایک سطر، اگر یہ بند ہو جائے بھینچنے سے تو اندر پانی نہیں جائے گا، تو وضو میں بھی اچھی طریقے گیلا ہاتھ یہاں لگائیں تاکہ اندر پانی پہنچ جائے اس کے سطروں میں، اور تیمم میں بھی اس طریقے سے ہاتھ لگائیے، اور یہ ہونٹ پر بھی لگائیں، سمجھ گئے نا؟ تو منہ کا تیمم یہ، پھر اس کے بعد جو حضرات داڑھی رکھے ہوئے ہیں تو داڑھی کا خلال بھی کریں آپ، کہ داڑھی میں خلال بھی ضروری ہے۔ ہاں، اب تیمم میں سر کا مسا نہیں ہوگا اور پیروں کا نہیں ہوگا، صرف منہ کا اور ہاتھوں کا مسا ہوگا، یہ مسا کا طریقہ آپ یاد رکھیں کس طریقے سے کیا جائے۔ ایک صاحب ہم نے دیکھا کہ پورے مٹی میں لت بت تھے، کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے تیمم کیا، وہ سمجھے کہ مٹی میں پورا لوٹ ہے تب تیمم ہوتا ہے، تو یہ بھی یاد رہے کہ جیسا وضو کا تیمم ہے غسل کا تیمم بھی اسی طرح، غسل کا تیمم الگ نہیں ہے، جیسے وضو کا تیمم اسی طرح غسل کا تیمم۔ اب یہ بحث چلی کہ کہاں کہاں تیمم، جیسے ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، جیسے معتکف ہوتا، اچھا اب وہ معتکف جو ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہے تو اس لیے وہ یہ سوچے کہ میں تیمم کر کے مسجد میں بیٹھوں تاکہ پاکی کی حالت میں مسجد میں رہوں، مسجد میں بیٹھنے کے لیے اگر اس نے تیمم کیا، بعض علماء کیا کرتے ہیں کہ جب لوگ ملتے ہیں تو السلام علیکم، وعلیکم السلام یہ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی تیمم کر لیتے ہیں کہ چلیے پاکی کی حالت میں سلام کیا جائے یا سلام کا جواب دیا جائے، اس تیمم سے نماز نہیں ہوگی، وہ جس کام کے لیے کیا تیمم اسی سے وہ ہوگا، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ نے سجدہ تلاوت کرنے کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے، تو اس میں تین چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں تیمم میں، ایک تو نیت کہ یہ باضابطہ غسل اگر ہے تو اس کی نیت کریں آپ، وضو اگر ہے تو وضو کی نیت کریں آپ، تو اس میں نیت کرنا ضروری، ایک فرض تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا جائے تیمم والا یعنی مٹی والا، ایک فرض یہ ہے، اور دوسرا فرض یہ کہ دونوں ہاتھوں پر بھی مسا کیا جائے، اور نیت تیمم میں نیت فرض ہے۔ ہم نے وضو میں بتایا تھا کہ ہمارے امام اعظم کے نزدیک اس میں نیت جو ہے وہ شرط نہیں ہے، وضو میں اور غسل میں فرض کیجئے، جیسے کسی آدمی کو آپ کسی نہر کے کنارے جا رہے ہیں اور کسی نے شرارت کی اور آپ کو نہر میں ڈھکیل دیا، اور آپ پر غسل فرض تھا تو آپ نہر میں تیرتے رہے، اور اس کے بعد سارے اعضاء آپ کے گیلے ہو گئے جو غسل میں ہوتے، ان پر سے پانی گزر گیا، جب آپ نکلیں گے تو اگرچہ آپ نے غسل کی نیت نہیں کی لیکن آپ کا غسل ہو جائے گا، اسی طرح وضو کی نیت نہیں کی آپ نے، بارش ہو رہی ہے بہت تیز، سارے اعضاء آپ کے گیلے ہو گئے، ہاتھ بھی گیلے ہو گئے، سر پہ بھی پانی پڑ گیا، منہ بھی دھل گیا، تو اگرچہ آپ نے نیت نہ کی وضو کی لیکن وضو ہو گیا آپ, تو ہمارے امام کے نزدیک وضو میں نیت شرط نہیں. ہاں امام شافعی کے نزدیک نیت شرط ہے, ان کے نزدیک اگر نیت نہ کی تو ہوگا نہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہمارے یہاں سنت ہے اور امام شافعی کے یہاں شرط. جب تیمم کریں یا وضو کریں تو بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیا کریں, اور دعائیں جو ہیں وہ بھی موجود حدیث شریف میں, جب ہاتھ دھوئیں تو کیا دعا پڑھیں, منہ دھوئیں تو کیا دعا پڑھیں, جب مسا کریں تو کیا دعا پڑھیں, وہ دعاؤں کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں وہ موجود ہیں, اس طرف ہم نہیں جاتے. صرف ضروری مسائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی, ایک بات یہ. دوسری یہ بات رہے کہ تیمم ٹوٹتا کیسے ہے, جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. اور ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے تیمم کر کے سفر کیا اور کسی ایسی منزل پہ پہنچے کہ وہاں پانی ہے, اب تیمم برخاست, اب پانی سے وضو کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی. جو نمازیں تیمم سے آپ نے پڑھیں وہ سب ہو گئیں, ان کو لوٹانا ضروری نہیں. بلکہ کتاب التیمم میں, مشکاہ شریف میں اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, دو صحابہ سفر کر رہے تھے, ان کو تیمم کی ضرورت پڑی تو دونوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اپنی منزل مقصود پر پہنچے تو ایک صحابی نے نماز وضو کر کے لوٹائی اور دوسرے صحابی نے نماز نہیں لوٹائی. چونکہ دونوں کے رائے میں اختلاف ہو گیا, انہوں نے کہا چلو نبی کریم علیہ السلام سے مسئلہ پوچھتے ہیں. یہ دونوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے, انہوں نے کہا حضور انہوں نے تو نماز لوٹائی وضو کر کے, میں نے نماز نہیں لوٹائی. تو جنہوں نے نماز لوٹائی ان کو حضور نے فرمایا تم نے دوہرا ثواب کمایا, اور جنہوں نے نماز نہیں لوٹائی ان سے فرمایا تم نے سنت کو پا لیا, تم نے بالکل سنت کے مطابق کام کیا. تو جو تیمم سے نماز پڑھی جائے اس کو اب لوٹانے کی ضرورت نہیں. تو تیمم کرنے کے بعد پانی اگر آئے, اچھا کہاں کیا جائے تیمم, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے. آپ جیسے سامنے جہاں آپ جا رہے ہیں, سامنے ایک میل تک پانی نہیں, پیچھے ایک میل تک پانی, دائیں بائیں ایک ایک میل پہ پانی نہیں, یا تو کسی سے پوچھا جا رہا وہ بتائے کہ بھائی پانی بہت دور ہے تو بھی تیمم کر سکتے ہیں آپ. یا آپ اگر سفر کیا ہے آپ نے اور آپ کو تجربہ ہے کہ یہاں قریب کہیں پانی نہیں ہے, تو آپ اپنے فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہیں, اپنے تجربے پر بھی, کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں. اور بہتر یہ ہے, علماء فرماتے قرب و جوار میں پانی تلاش کر لیا جائے, اور تلاش کرنے پر اگر پانی نہیں ملا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے. تو غسل کا بھی تیمم ہے اور وضو کا بھی تیمم ہے. اب آئیے ایک اور بڑا نایاب فتویٰ, باہر شریعت میں بھی ہے, فتاوی رضویہ میں بھی ہے. آدمی ناپاک, اس کی ایسے وقت میں آنکھ کھلی کہ اب اگر وہ وضو کرتا ہے تو نماز چلی جاتی ہے, تو ایسے آدمی کو بھی رخصت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آدم فرمائے کہ پھر غسل کرے, اور غسل کر کے پھر اس نماز کو لوٹائے. اچھا بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں پانی تو موجود ہے اور تیمم جائز ہے, کچھ تو میں نے یہ بتائی. وہ نماز جس کا نعم البدل نہیں, جیسے آپ ظہر کی نماز میں بے وضو ہو گئے, تو اس میں تو یہ ہے نا کہ آپ نماز توڑ کر جائیں اور وضو کر کے پھر آ جائیں, اس میں تو یہ گنجائش ہے. نماز عید ہو رہی اور آپ پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا, اگر اب آپ وضو کریں گے تو امام سلام پھیر دے گا, عید کی نماز چلی جائے گی. تو وہیں دری اٹھا کر کے آپ تیمم کریں, تیمم کر کے نماز میں شریک ہو جائیں. اسی طرح نماز جنازہ میں جب جائیں آپ, تو جنازہ پڑھ رہے ہیں اور وضو ٹوٹ گیا آپ کا, تب بھی آپ تیمم کر کے نماز جنازہ میں شرکت کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اب نماز جنازہ اب ہو جائے اب اس کا بدل نہیں ہے. البتہ جو جس کا جنازہ ہے اس کا اگر ولی ہے اس کو تیمم جائز نہیں, کیونکہ اس کا انتظار کریں گے لوگ. اور وہ یہ ہے کہ اگر لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں اور اس کے ولی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو وہ اپنی الگ بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا, لہذا وہ تیمم نہیں کرے گا. جیسے کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کا بیٹا نماز جنازہ میں شریک ہے, تو اس نماز جنازہ کا اعادہ نہیں ہوگا، وہ نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی اگر ولی نے پڑھ لی. اب فرض کیجئے ایک آدمی لاہور میں رہتا ہو، یہاں انتقال ہو جائے. عموماً ہم نے دیکھا کہ یہاں سب لوگ نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، جب لاہور میں یہ جاتی تو لاہور میں اس کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ بھی نماز جنازہ پڑھ لے. تو ایسے کے لیے یہ ہے، یہ ہیلا کہ وہ کراچی میں اس کے ولی نماز جنازہ نہ پڑھیں، محلے والے یار دوست احباب پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد جب جنازہ اپنے گاؤں جائے، اپنے شہر جائے، تو ولی پھر وہاں نماز پڑھے، تو یہ نماز جنازہ دوبارہ یہ جائز ہوگی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی بھی اس مسئلے کو فتح و رضویہ کی تیسری جلد میں اتنا موققانہ انداز میں لکھا کہ اگر نماز جنازہ ہو جائے تو اس کی تکرار 350 حوالوں سے اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو لکھا کہ نماز جنازہ کی تکرار نہیں ہوگی. اور ہمارے یہاں نماز جنازہ غائبانہ بھی جائز نہیں، سمجھے، غائبانہ جائز نہیں، اس لیے کہ نماز جنازہ ایک ہو گئی، اب یہ دوسری ہوگی جب آپ پڑھیں گے. تو نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں، ایک جنازہ اگر پڑھ لیا گیا دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. اور اسی دلیل پر نماز جنازہ غائبانہ بھی جائز نہیں. امام شافعی کا مذہب ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ جائز، لیکن اس کا بھی میں بتاتا ہوں کہ کتاب الشفا اور اس کی شرح ملا علی قاری، اس میں بہت پیاری حدیث. نجاشی بادشاہ تھا جس نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا. مسلمانوں نے جب ہجرت کی تو وہ گئے تھے افریقہ، نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کی بڑی خدمت کی. اب ایک مرتبہ راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نکلے، ہم سے فرمایا کہ آؤ باہر چلو، میدان میں لے گئے، فرمایا ہمارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، چلو نجاشی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. حضور میدان میں گئے، مسجد سے نکل کر وہاں نماز پڑھی. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ آج کل تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا کہ نماز جنازہ مسجد میں جائز نہیں، مسجد کے اندر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. تینوں صورتیں نہ جائے، جنازہ باہر ہو، صفے مسجد میں ہو تب بھی جائز نہیں، یا جنازہ محراب میں رکھ دیا جائے، دو تین نمازی کھڑے ہو جائیں اور باقی صفیں بن جائیں، تو نماز جنازہ جائز نہیں. بعض علماء نے اس کو دلیل بنایا کہ بھئی جنازہ جب پڑھا جائے تو راستہ رک جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ دلیل ہمارے نزدیک اتنی معقول نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جناب عقیقہ ہو تو آپ دیکھیں رک جاتا ہے روڈ. آپ میمن مسجد میں کبھی آپ دیکھا ہوگا آپ نے، کبھی جنازہ اگر آ جائے تو پولیس ٹرافک جو ہے وہ باہر کھڑی ہو جاتی اور ٹرافک روک دیتی، جب تک جنازہ گاڑی میں رکھ نہ لیا جائے، روانہ نہ ہو اس وقت تک روک لیتی. اب لوگوں کو دقت تو ہوتی ہے، مگر جب دیکھتے ہیں کہ جنازہ ہے کوئی کچھ نہیں بولتا، آرام سے بیٹھتا کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں بھی مرنا، تو لوگ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتے. جہاں عقیقے کے لیے اور ولیمے اور شادی کے لیے ساری ساری رات روڈ رکے رہتے ہیں، تو وہاں 5 منٹ اگر ٹرافک رک جائے نماز جنازہ میں تو کیا حرج ہے، لیکن نماز جنازہ مسجد کے باہر پڑھی جائے. یہی امام اعظم کا مذہب ہے اور اسی پر اعلیٰ فاضل بریلوی کا فتویٰ بھی ہے. اچھا وہ سنیے جو امام شافعی کی دلیل، فرمایا چلو اب نجاشی کی نماز جنازہ ہم پڑھتے، تو حضور نے مسجد میں نہیں پڑھی بلکہ میدان میں آئے، وہاں پڑھی. اس سے یہ پتہ لگ گیا کہ مسجد میں نہیں پڑھی، میدان میں آئے. اب حضور نے فرمایا چلو نیت کرو. رابی کہتے ہیں ہم نیت کرنے کے جب کھڑے ہوئے اور جب ہم نے کہا اللہ اکبر، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنازہ حضور کے سامنے رکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ زمین کو سمیٹ کر نجاشی کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو. زمین سمٹ گئی اور جنازہ حضور کے سامنے آ گیا. اب غائبانہ کہاں رہا، اب غائبانہ کہاں رہا نماز جنازہ. لہذا حنفیوں کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ جائز نہیں. ہمارے یہاں نماز جنازہ کی شرائط میں سے کہ میت سامنے ہونی چاہیے. اور آج کل جو نماز جنازہ غائبانہ ہے یہ سیاسی نماز جنازہ غائبانہ، شعر قائد پر جناب ہو رہی ہے اور نماز جنازہ ہونے کے بعد پھر پتھر مارو ٹرافک، بسوں کے شیشے توڑے، عوام جو گزر رہی ہے وہ کاروں پر پتھرے مارو, ان کے شیشے توڑو, یہ تو نماز جنازہ, یہ ہے ان کی نماز جنازہ کہ پڑھتے ہی سلام پھیرو اور اس کے بعد میں گاڑیوں کے شیشے توڑو. تو یہ نماز جنازہ اللہ کے لیے کہاں پڑھی جا رہی ہے, ایک ہنگامے کے لیے پڑھی جا رہی ہے. اور کیا ہوا, جب ایک کشمیر کا مسئلہ چل رہا تھا, یہ مجھے کشمیر کے ایک لیڈر نے بتائی یہ بات, پاکستان ملنے کے لیے آیا تھا مجھ سے, جس کا نام شبیر شاہ تھا, کس زمانے وہ پاکستان میں تھا تو انجمن طلباء اسلام میں تھا, وہ وہاں جو تنظیم ہیں کشمیر کی اس میں ایک تنظیم شبیر شاہ کی بھی کبھی کبھی خبروں میں اس کا نام آتا. اس نے بتایا کہ یہاں کے جو مجاہدین ہیں, جو دیکھا آپ نے سرحد میں مجاہدین کیا کام کر رہے ہیں اور کس طرح کام کر رہے ہیں, کہ مرے ہوئے آدمی کو دفن کیا, دفن کرنے کے بعد اس کو نکال کر کے درخت پہ لٹکا دیا. صرف اس کا قصور یہ تھا کہ وہ سنی تھا, سمجھے, اور اس کا فوٹو بھی میرے پاس موجود ہے کہ جنازہ نکال کر درخت پہ ٹانگ دیا, تین چار دن تک جنازہ درخت پہ ٹنگا رہا, اور اس کے بعد جب کچھ ان کے مریدوں نے کوشش کی اور گئے جناب, تو ان کا وہ اتارا جناب جسم, اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر پھر اس کے بعد ان کو دفن کیا. ایک پیر صاحب کوئی تعویذ لکھا کرتے تھے تو ان کو قتل کرنے کے بعد ان کو بھی دفن کر دیا, دفن کرنے کے بعد ان کا جنازہ نکال کر درخت میں لٹکایا اور وہ تعویذ ان کے گلے میں ڈالے اور کہا دیکھو یہ حال ہے تعویذ لکھنے والوں کا. اچھا اب یہ تو یہ حال ہے, پھر آپ چلے جائیے, آپ جو لوگ اس کو ناجائز شرک کہتے ہیں ان کے پاس آپ چلے جائیں, وہ دیکھیے وہ خود اب انہوں نے تعویذ لکھنا شروع کر دیا, پیری مریدی بھی شروع کر دی, تعویذ بھی لکھنا شروع کر دیا, وہ ایک کام وہ خود کرنے لگ گئے. تو اتنا ظلم ہوا وہاں. تو جو کشمیری مجاہدین تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں سے لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں, لے جاتے ہیں, لے جانے کے بعد میں کیا کرتے ہیں اپنے ٹریننگ سینٹر میں, اس کو ٹریننگ جہاد کی تو بعد میں دیتے ہیں, پہلے ٹریننگ دے دیں کہ رفع دین کیا جائے, یہاں ہاتھ باندھا جائے, اور خبردار امام جب نماز پڑھے تو خاموش نہیں رہیں بلکہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ آپ بھی پڑھیں, یعنی اپنے مذہب کی ٹریننگ دیتے ہیں. آپ چلے جائیں گوجرانوالا کے قریب تو مرید کے ایک مقام ہے, 100 ایکڑ میں ان کا یہ ٹریننگ سینٹر بنا ہوا ہے, 100 ایکڑ جس میں وہ فوجی ٹریننگ دیتے ہیں پوری. اور اس کے بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں سے اہل سنت کے نوجوانوں کو لے جاتے ہیں, اپنے یہاں ٹریننگ دیتے ہیں, اس نے اگر رفع دین نہیں کیا, ان کی بات نہیں مانی, تو سرحد میں لے جا کر کے کشمیر کے بارے میں خود ہی مار دیتے ہیں, اپنی گنوں سے شوٹ کر کے ان کے گھر ٹیلی فون کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا بچہ شہید ہو گیا, کتنا تقویٰ, خود مارنے کے بعد یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ جھوٹ صحیح ہو جائے کہ انشاءاللہ آپ کا بچہ شہید ہو گیا ہے. بتائیے اب آپ, اس طریقے سے لوگوں کو مارا ہے انہوں نے لے جا کر, اور اس کی نماز جنازہ یہاں پڑھتے ہیں مزار قائد کے پاس, اور جمع ہو جاتے ہیں ان کے ماں باپ کو ہی بتاتے ہیں کہ بھائی کیا آپ کا لڑکا تو بہت مرتبے کا مالک ہے کہ شہید ہو گیا, اب تو لفظ شہادت اتنا عام ہو گیا کہ زندہ بھی شہید ہونے لگ گئے. ہاں ابھی ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ وہ ایک مولوی صاحب ہے جو جہادی اس کے وہ ہیں سربراہ, کہہ دیا وہ زندہ شہید ہے, سمجھے آپ. اچھا مولوی فضل الرحمان بھی کہہ دیا اگر امریکہ کے حملے سے کتا مرے تو کتا بھی شہید. لیجیے صاحب کیا بات, کیا مذاق کر رہے ہیں آپ, ہیں دیکھا آپ, ارے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں, کتا بھی شہید ہو زندہ جو پھر رہا ہے حافظ سعید, کہنے میں اس کو زندہ شہید مانتا ہوں. یہ دیکھ کیا تماشا ہو رہا ہے, غور فرمایا آپ نے, یہ تماشا ہو رہا کہ زندہ چلتا پھرتا آدمی بھی شہید ہو رہا, اور کتا اگر ڈرون حملے سے مر جائے تو کتا بھی شہید ہے. کتنا منصب عام ہو گیا شہادت کا, اور دیکھیے مذاق ہو رہا ہے لفظ شہادت پر, ایک مذاق ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یہ اس طریقے سے نماز جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں, اس کو خود مارتے ہیں, جنازہ گھر بھیجتے ہیں, اور ان کے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. تو یہ میں نے آپ کو نماز کی حفاظت کے طریقے بتائے کہ نماز چھوڑنے کی کہیں رخصت نہیں. آپ سوچیں کہ پانی نہیں تھا نماز چھوڑ گئی, تو تیمم کریں. اور یہ مسافر حضرات جو ہیں سفر کرنے والے ان کو زیادہ واسطہ پڑتا ہے, یا بیمار حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو بھی ایسا سابقہ پڑتا ہے. جو بسیں مکہ شریف سے مدینہ شریف جاتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں پانی نہیں ملتا, تو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو نمازیں کیسے چھوڑیں گے وہاں, تو تیمم کر کے نماز پڑھیں. نماز کے حالت میں جو ہے وہ حفاظت کریں آپ. یہ بھی یاد رکھ لیجیے ہمارے صوفیہ علماء کا مذہب یہ ہے کہ بنیاد جو ہے وہ نماز ہے. کتنی اوراد اور وظائف پڑھتے رہیں آپ لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ فرائض ہے. اور اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ میں پورا اس پر مبسوط فتویٰ موجود ہے کہ فرض اگر نہیں پڑھے تو نوافل قبول نہیں ہوں گے, نفل عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ فرض نہ پڑھے جائے. اب ایک آدمی ظہر میں آئے, ظہر کے فرض نہ پڑھے, 100 رکعت نفل پڑھ لے تو وہ بیکار ہیں جب فرض نہیں پڑھتا. تو اس لیے فرائض کو پہلے ادا کیا جائے. سارے تصوف طریقت کی بنیاد جو ہے وہ نماز کی بنیاد نماز ہی پر ہے کہ پکا نمازی ہونا چاہیے, اور نماز کی ہر حالت میں حفاظت کریں, اور ممکن بنائیں اس کو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تاکہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک نماز جماعت جو ہے یہ واجب ہے. کوئی عذر ہے, معذور ہے, چل نہیں سکتا, ایسے کوئی معاملات ہیں تو چلیے اس کے لیے معاف, لیکن اچھا بھلا آدمی جو ہے وہ جب چل کے آئے نماز پڑھے, نماز کا ثواب الگ ہے, مسجد کی طرف چلنے کے ایک ایک قدم کا ثواب الگ ہے, اتنا ثواب. اور میں نے عرض کیا تھا گزشتہ میں کہ نماز کا انتظار بھی نماز ہے. یعنی آپ جیسے نماز ہمارے یہاں 1:15 ہوتی ہے جماعت, آپ 12:00 آن کر اگر مسجد میں بیٹھ جائیں تو یوں سمجھیں کہ آپ حالت نماز میں ہیں آپ. اور نماز کا دورانیہ کتنا قیمتی ہے. جب تک آپ نماز پڑھیں, ایک جزئیے سے میں بتاتا ہوں فقہ کے کہ نماز کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. یہ تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جب آپ آئیں اور جماعت اگر رکوع میں ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے پہلے تحریمہ باندھیں, پھر دوسری تکبیر کہیں اللہ اکبر, رکوع میں شامل ہو جائیں تو آپ کو رکعت مل جائے گی. جو سیدھے آپ چلے جاتے ہیں اللہ اکبر رکوع میں تو اس سے رکعت نہیں ملے گی. اللہ اکبر کہہ کے تحریمہ باندھیں, ایک لمحے قیام کریں, اب اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں. اچھا, اب ایک خاص مسئلہ یہ یاد رکھیے آپ, جماعت اگر ہو سجدے میں تو سجدے میں ہوتا آدمی سجدے میں شریک نہیں ہوتا, اس کو معلوم ہے کہ رکعت تو ملنی نہیں, لہذا وہ جب تک امام کھڑا نہ ہو ٹوپی صحیح کرتا ہے, کچھ داڑھی صحیح کرتا ہے, کچھ واسکٹ صحیح کرتا ہے, کچھ پاجامہ ذرا صحیح کرتا ہے تاکہ امام جب کھڑا ہو تو اس کے بعد شامل ہو جائے گا. فالتو سجدہ کرنے کا کیا فائدہ, وہاں تو رکوع اس لیے کر لیا نا کہ رکعت مل گئی. علماء نے سخت سرزنش کی اس کی, فرمایا نہیں, ایک تسبیح بھی اگر میسر آ جائے سجدے میں تو سجدہ مت چھوڑ. جب دیکھو کہ جماعت سجدے میں ہے تو سجدے میں ملو. ایک تکبیر بھی اگر آپ نے پڑھ لی سبحان ربی اعلیٰ تو یہ بھی کافی ہے, رکعت تو نہیں ملی لیکن ثواب ملا. علماء فرما یہ کام اس لیے انہوں نے لکھا کہ اگر رکعت جو ہے یعنی جماعت سجدے میں ہے تو تم بھی سجدے میں چلے جاؤ, سجدہ چھوڑو مت, تمہیں کیا پتا تمہاری نجات کون سے سجدے میں. ہو سکتا ہے کہ تمہاری نجات اس سجدے میں ہو جو تم نے چھوڑ دیا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ نماز میں آدمی سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا جب وہ حالت سجدہ میں ہو. سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے آدمی اللہ سے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا. یہ یاد رکھیے آپ کہ ابھی یہ بیان ہمارا باقی ہے فرائض نماز, اگر طبیعت نے اجازت دی تو اس پر بھی ہم پوری گفتگو کریں. جب سجدہ کریں تو دیکھیے ہمارے سجدے کا طریقہ کیا ہے, یہ ناک کی سخت ہڈی لگنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے سات ہڈیوں پر سجدے کا حکم دیا، دونوں پیروں کی انگلیاں اس کے پیٹ لگنے چاہیے اور دونوں گھٹنے ہوں، یہ دو ہڈیاں ہو گئیں، دونوں یہ ہاتھ ہوں اور یہ دونوں گھٹنے، یہ چھ ہڈیاں ہو گئیں، ایک انگوٹھا ضرور لگنا چاہیے سجدے میں کہ یہ سجدے کے شرائط میں سے، اور پانچوں انگلیوں کا لگنا اور اکثر انگلیوں کا لگنا واجب ہے سجدے میں، اکثر کا مطلب یہ کہ چھ انگلیاں لگنا اس کا پیٹ، خالی یہ نہیں کہ خالی چھو جائیں، اس کا پیٹ لگنا ضروری ہے، اس طرح دبا کر کے رکھ کے سجدہ کریں، اور اس کو ایک ہڈی مانا گیا، پیشانی اور یہ نا، یہ ایک ہڈی، بعضوں کا ہم نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پیشانی تو لگتی ہے مگر ناک کی ہڈی نہیں لگتی، اس کا لگانا ہمارے امام کے نزدیک ضروری، کہ جب تک ناک کی سخت ہڈی اور پیشانی نہ لگے اس وقت تک سجدہ نہیں ہوگا، اسی لیے روئی کے گدے پر یا اسپنج کے گدے پر نماز پڑھنے سے منع کیا کہ اس میں سختی نہیں ہوتی، کوئی نرم چیز اگر ہو تو اتنا دبایا جائے کہ اب دبنے سے نہ دبے، اس کی سختی پا جائے، سختی آ جائے، یعنی پیشانی اور ناک کی ہڈی میں نہ اس قدر دبائیں کہ جناب یہ پیشانی پہ نشان بن جائے، اس کے بعد اکابر علماء نے اس سے منع بھی کیا، اتنا سجدہ کریں کہ پیشانی پہ نشان بن جائے، ایسا نہیں، آرام سے سجدہ کریں، بس اتنا کہ ناک کی ہڈی لگ جائے اور پیشانی لگ جائے، زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں، جیسے آپ نے کہا بہت سارے حضرات اتنا میرا خیال ہے رگڑتے ہیں کہ پیشانی پر ایک بہت عجیب و غریب نشان بن جاتا ہے، یہ جو قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں نشان پڑھنے والے، سی ما ہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ کثرت سجود جو ہے ان کے شکل سے نظر آتی، تو اس سے مراد علماء نے یہ نشان نہیں لکھا، بلکہ فرمایا جو اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے یا کثرت نوافل پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک نور پیدا ہوتا ہے، وہ اس نشان کو مراد نہیں لیتے، ہاں کہ وہ سجدے کا اثر، بلکہ سجدے کا اثر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خاص ایک نور عطا فرما دیتا کثرت نماز کی وجہ سے، تو اس سے اندازہ آپ نے لگایا، صرف ایک ہم نے فقہ جزیہ بیان کیا کہ سجدے میں ایک تسبیح بھی ملے تو بھی سجدے کو چھوڑا نہ جائے اور بڑے خوشی اور خضوع کے ساتھ سجدہ کیا جائے، اور جب رکوع سے جائیں سب سے پہلے یہ گھٹنے لگنا چاہیے، پھر ہاتھ لگیں، اس کے بعد ناک اور اس کے بعد پیشانی، اور اٹھتے وقت اس کا برعکس اس طریقے سے اٹھیں، اور یہ ہم انشاءاللہ شرائط اور اس میں بیان کریں کہ امام سے پہلے کبھی نہ رکوع کریں نہ سجدہ کریں، نہ امام سے پہلے سر اٹھائیں، ایک قاعدہ و ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ہر کام آپ کو امام کے بعد میں کرنا، اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں، لیکن یہاں جو ہم نے تیمم کی حدیث بیان کی اس میں ایک ابہام جو لوگوں نے پیدا کیا، ہم اپنے مذہب کے مطابق، مسجد ہماری ہم کسی اور جگہ جا کر کے بیان نہیں کر رہے، اس میں اعتراض یہ کیا کہ دیکھیے آپ تو کہتے ہیں کہ نبی کو ہر چھپی ہوئی باتوں کا علم ہوتا، اب کیا ہوا جب تیمم کی آیت نازل ہو گئی، سب حضرات نے اپنے کجاوے وغیرہ اٹھائے، سامان وغیرہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ کا اونٹ جب اٹھایا گیا تو وہ ہار اونٹ کے نیچے مل گیا جسے تلاش کیا جا رہا تھا، جس سے قافلہ میں تاخیر ہو گئی، تو وہ ہار جو تھا وہ اونٹ کے نیچے مل گیا، ہار مل گیا اور تیمم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں کہ جب تیمم کی آیت نازل ہوئی تو ہم سب صدیق اکبر کے پاس گئے اور ہم نے کہا دیکھیے، ہم بظاہر اس کو غلطی سمجھ رہے تھے مگر یہ آپ کی آل کی برکت، تیمم کا حکم مل گیا، یہ آپ کی آل کی برکت، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھیں، صدیق اکبر کی صاحبزادی تھیں، ان کا یہ پہلی برکت نہیں، اس سے پہلے بھی کئی برکتیں ہمیں ملی۔ حضرت اسید بن حضیر کی یہ روایت امام بخاری نے نقل فرمائی۔ اب آئیے جو ابہام اس میں پیدا ہوا، آپ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو ہر بات کا علم ہوتا، یہ اونٹ کے نیچے ہار دبا رہا، اتنے لوگ پریشان رہے وضو کے لیے، حضور نے فرما دیا کہ جاؤ اونٹ کو اٹھاؤ، یہ ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا. اس سے تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو کوئی چھپی ہوئی باتوں کا یا علم غیب نہیں تھا. یہ یاد رکھیے، اب آپ ہمارا جو اعتقاد ہے علم میں، حضور کے علم کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور کو عطا فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے اور بالذات کسی کو علم نہیں جب تک اللہ تعالیٰ عطا نہ فرمائے، جیسا خود اس نے فرمایا عالم الغیب، عالم الغیب و شہدہ. حضور کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنے کو علماء نے منع فرمایا. ہاں غیب کا علم رکھنے والے، اور کیسا علم رکھنے والے؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، میرے حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا تجھے سکھا دیا گیا. اب اس کے بعد کسی چیز کے نہ جاننے کی نسبت حضور کی طرف ہو ہی نہیں سکتی. اب دو چار باتیں میں اور بتا دیتا ہوں اسی حوالے سے جو مناظروں میں کہی جاتی ہیں. ہمارے سنی بیچارے اتنے سیدھے ہیں کہ سن کر کے ان کی باتوں میں یقین کر لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں بھائی لگتا ہے کہ ہمارا اسلام غلط ہے، ان کا اسلام صحیح. ایک تو یہ اعتراض ہوا. اب مجھے بتائیے اگر حضور علیہ السلام فرماتے اونٹ کو اٹھاؤ نیچے سے ہار مل جائے گا، کیا یہ تین نعمتیں امت کو ملتی جن کا ذکر حضور علیہ السلام نے فرمایا؟ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک تیمم کا طریقہ دے دیا گیا جو کسی امت کو نہیں ملا، یہ اسی کا طفیل تھا نا. اگر حضور بتا دیتے تو یہ نعمت ہمیں نہیں ملتی. ایک اور موقع ہے، وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے، انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو ابا زیادہ چاہتے ہیں، تو بتقاضا بشریت ایک ان میں غبار پیدا ہوا اور یوسف علیہ السلام کو لے جا کر انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور پورا قصہ سورہ یوسف میں موجود ہے کیا کیا ہوا، بڑا نشو طویل قصہ اس میں موجود ہے. پھر کنویں سے نکالے گئے، نکالنے کے بعد پھر مصر کے بازار میں ان کو بیچا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے بینائی چلی گئی، اور ان کے بیٹے ان سے یہ کہتے رہے، کمال ہے آپ اپنے بیٹے کے لیے اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کا تو یعقوب علیہ السلام پتہ نہیں لگا کہ ان کے لڑکے زندہ ہیں اور وہ رو رہے ہیں. انہوں نے ایک جملہ یہ کہا جو ایک اور جگہ بھی قرآن میں آیا، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر جب ان کے بھائی مصر پہنچے، انہوں نے اپنے ابا کا حال سنایا، یوسف علیہ السلام اپنا کرتا دیا، یہ لے جاؤ یہ ہمارے ابا کے چہرے پہ ڈال دو. اب یہ کرتا مصر سے چلا، اور جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے انہیں یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی. اب جب آیا اور وہ کرتا ان کے چہرے پہ ڈالا گیا تو آنکھیں ان کی بینا ہو گئی. تو فرمایا دیکھو میں تم سے نہیں کہتا تھا انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. معلوم ہوا کہ پتا تھا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ. اچھا کہا اتنے فاصلے پر تھے کنویں میں ڈالے گا، ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کنویں میں پڑے ہوئے، وہ فوراً جا کر کے نکال لے، اتنی صعوبتیں کیوں اٹھائی یوسف علیہ السلام نے. اب دیکھیے حافظ صاحب یہاں موجود، میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سورہ یوسف کی پہلے رکوع کی. جب ان کے بھائی آئے کہا یوسف ہمارے ساتھ کر دو، ہم ایسے گھوم پھر کر کے آ جائیں گے، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. اب دیکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیا انہوں نے اور یہ سمجھا کہ یہ ہلاک ہو گئے ہیں، ابا نے پوچھا کہ یوسف کہا ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا بھائیوں نے؟ کیا کہا تھا؟ بھیڑیا کھا گیا. یہ کب کہا؟ جب بعد میں کنویں میں ڈالنے کے بعد. اب جب لے جانے لگے یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جو سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں، وہ اخاف یقو، مجھے خوف تم آن کر تم آ کے یہ نہ کہہ دینا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یہ بات تو پہلے ہی بتا دی تھی یعقوب علیہ السلام، پھر آپ کیسے کہتے ہیں اللہ کے نبی کو معلوم نہیں ہوتا؟ نبی کے معنی ہی خبر رکھنے کے، خبر جاننے کے ہیں، سمجھے آپ؟ جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایمان والوں کوئی غیر معتبر آدمی تمہارے پاس خبر لائے اس خبر کی تحقیق کر، نبائن سے مراد کیا ہے وہ دیکھ، خبر لائے تم اس کی تحقیق کر لیا کرو کچھ اقدام کرنے سے پہلے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی اقدام کر بیٹھو پتا چلے کہ وہ خبر غلط تھی. تو لانے والا کون ہے یہ دیکھو، یہ ہمارے دنیا بھر میں فساد اسی میں، دیکھا آپ نے آپس میں ایک خبر دوسری طرف جاتی ہے، غیر معتبر آدمی ہوتا ہے، جب کوئی کام ہو جائے پتا لگتا ہے کہ نہیں پورا شہر جل گیا اور بعد میں پتا لگا کہ خبر غلط تھی. ایک دفعہ پروفیسر صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے تو ان کے لیکچر کا عنوان یہی تھا کہ غلط فہمی کیسے ہوتی. تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے سیٹ پہ جو بچہ بیٹھا تھا اسے بلا کر کہا کہ میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں، تم اپنے پیچھے والے کو بتا دو، اور اس کو کہنا وہ کسی کو بتائے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے. اس نے پیچھے والے کو بتایا، اس نے اپنے پیچھے والے کو بتایا. جب یہ خبر آخری میں پہنچی تو پروفیسر صاحب نے آخری بچے کو کھڑا کر کے پوچھا کیا خبر آئی؟ کہنے خبر ہی آئی، پروفیسر صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا، طبیعت خرابی سے چلی، اور وہاں جب پہنچی تو پتہ لگا انتقال ہو گیا. تو خبر ایسی ہوتی بھائی میرے، سمجھ گئے نا؟ اچھا آپ خبر دیتا ہے تو کیا جنگ اخبار کو نبی کہیں گے آپ؟ ہر قسم کی خبر دیتا ہے. معلوم ہوا کہ وہ خبر دیتا ہے جو کسی کو خبر نہ ہو، وہ خبر دیتا ہے اللہ کا نبی. اسی لیے نبی کو نبی کہا جاتا ہے کہ وہ غیب کی خبر دیتا ہے. اور اس پر بے شمار آیات پیش کی جاتے ہیں، وما ہوا علی الغیب بدنین، قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہمارا نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے. وہ باتیں جو دوسروں سے مخفی ہے وہ اللہ کا نبی بتا دیتا. اور اس پر بے شمار آیات قرآنیہ اور احادیث مقدسہ اور ہمارے علماء کی بے شمار تصانیف موجود ہیں. لہذا یہ کہنا کہ دیکھیے لوگ پریشان ہوئے، ہار تو اونٹ کے نیچے سے مل گیا، حضور نے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ یہ مصلحت تھی کہ امت کو تیمم کا طریقہ مل جائے اور قیامت تک امت اپنی نماز کی حفاظت کرے گی. اور یعقوب علیہ السلام کا معاملہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے صاف کر دیا کہ ان کو بالکل خبر تھی یہ کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور ایک اللہ کی مصلحت تھی کہ باپ بیٹے اتنا جدا رہیں. مولانا محمد عمر صاحب اشروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی میں ایک جگہ تقریر کے لیے آئے تو کسی نے یہی پرچہ دے دیا کہ صاحب وہ یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر حضور علیہ السلام کو نہیں، یعقوب علیہ السلام کو نہیں. مولانا محمد عمر صاحب نے فرمایا کہ اس زمانے میں یہ جو پوسٹ کارڈ ہے نا، یہ اب تو شاید 5 روپے کا ہو گیا، پہلے یہ ملتا تھا 3 پیسے کا، یہ پوسٹ کارڈ 3 پیسے کا کارڈ ملتا تھا، آپ دیں خبر ہو جائے. فرما چلو یعقوب علیہ السلام کو خبر نہ تھی، یوسف علیہ السلام نے 3 پیسے کا کارڈ لکھ دیتے کہ ابا میں زندہ ہوں، مصر میں موجود. یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں امتحان کے اور وہ گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی شان و شوکت عطا فرمائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کے نبی کو ہر بات کا علم ہوتا ہے، اور ہم نے پہلے عرض کیا کہ ایسی باتیں جو کسی کو خبر نہ ہو. ایک حدیث بھی سنیے پھر اس کے بعد آگے گفتگو کریں گے یا اسی پر تتمہ کر لیں. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام فجر کی نماز میں تشریف لائے اور شاید کچھ تاخیر ہو گئی، صحابہ کرام علی رضوان سے ارشاد فرمایا، اور علماء فرماتے ہیں قیاس یہ کہتا کہ شاید یہ معراج النبی کا واقعہ، معراج سے جب تشریف لائے تو مسجد آئے تو پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، سبحان اللہ، تو مجھ پر سب کچھ روشن ہو گیا جو کائنات میں تھا، سب کچھ روشن ہو گیا جو کائنات میں تھا. پھر راوی نے کہا کہ یہ بات ارشاد فرمایا حضور نے، پھر یہ آیت پڑھی وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. کیا مطلب ہوا کہ میرے حبیب ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا تھا. اور ابن کثیر نے لکھا کہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ٹیلے پر آ جاؤ. ایک چھوٹا سا ٹیلا بنا ہوا تھا ایک چبوترا مٹی کا, اس پر کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد زمین آسمان کے سارے پردے ہٹا دی.
سبحان اللہ.
تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ دیکھ لیا جو کائنات میں تھا. اس کے بعد راوی کا اس آیت کا تلاوت کرنے سے بات اور مضبوط ہو گئی. حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین آسمان میں تھا سب کا سب منکشف کر دیا. اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب حضور کو بخشا معراج کی شب, فاوحا الی عبدی ما اوحا, پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی حضور علیہ السلام اپنے بندے خاص پر جو چاہا وہ وہی فرمائی. وہ کیا تھی کہیں اس کا تذکرہ نہیں. یہ محبوب اور محب کی کچھ باتیں تھیں جس کا تذکرہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. کیا باتیں ہیں, کوئی خبر لے کہ کیا باتیں ہوئی ہیں. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے پورے اس فلسفے کو دو تین شعروں میں بیان کر دیا. فرمایا, نہ عرش بری نہ لوح مبین نہ روح امی, اجی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے. وہ راز حضور پر منکشف ہوئے کہ جبریل امی ساتھ ہونے کے باوجود نہیں سمجھ پائے, اور لوح محفوظ کو بھی پتا نہیں, یہاں تک کہ عرش بری کو بھی پتا نہیں کیا گفتگو ہوئی. آپ کتنے بڑے عالم ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے علم و فضل سے حضور علیہ السلام کو نوازا. اور مخلوق میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو دیا ہے یہ عطا ہی ذاتی نہیں, اللہ نے عطا فرمایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ بھی غیب جانتا ہے اور حضور بھی غیب جانتے ہیں تو یہ تو شرک ہو جائے گا, یہ کیا بات ہوئی. ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بصیر ہے دیکھتا ہے, بندہ بھی بصیر ہے, ہم اندھے تھوڑی, کیا شرک ہو جائے گا یہ. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیکھتا ہے وہ بغیر کسی مدد اور بغیر کسی کے عطا کے. ہم آنکھوں کے محتاج, ہم نظروں کے محتاج, آنکھوں کی پتلی جو ہے اس کے محتاج ہے. اگر ہماری آنکھ بند ہو جائے ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ سننے میں کانوں کا محتاج ہے نہ آنکھوں کا محتاج ہے. جو کچھ نبی کے پاس ہے یا انبیاء کے پاس ہے جو ملا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے, اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ. مگر وہ اتنا ہے کہ ما کانا وما یکون, جمی ما کانا وما یکون, جو کچھ ہو چکا وہ بھی بتا دیا گیا, جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا گیا. یہی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے واقعات سارے بیان فرما دیے. اور کیسے بیان فرمایا, کتاب الفتن مشکا شریف میں, دیگر کتابوں میں موجود ہے. بعض منافقین جو تھے وہ آپس میں کانا پھوسی کرتے تھے اور مسلمان سے کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا نبی تو ہر بات جانتا ہے, ہم تو دیکھو بناوٹی ایمان لائیں, اور تمہارے پاس بیٹھتے اٹھتے حضور کے پاس بھی جاتے ہیں, حضور علیہ السلام تو ہم سے نفرت نہیں فرما, اس کا مطلب ہمارا حضور علیہ السلام کو تو علم نہیں. کسی نے یہ بات حضور علیہ السلام سے کہہ دی کہ منافقین یہ تانا دیتے ہیں. ایک دن حضور علیہ السلام منبر شریف پر کھڑے ہوئے, فرما کیا حال ہے لوگوں کا جو میرے علم کے بارے میں اس طریقے سے بک بک کرتے ہیں. فرما پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کے ماں باپ بچپن میں انتقال کر گئے, یہ متقق نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے والد کون ہیں. انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا, کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ابا کون ہیں. انہوں نے فرمایا ان کے ابا کا نام یہ. پھر حضور علیہ السلام نے کیا کیا, ملا علی قاری کی شرح لکھتے ہیں, ایک ایک کو اشارہ کر کے انگلی سے کھڑا, فرمایا اٹھ کھڑا ہو منافق, نکل یہاں سے, بھاگ جا ادھر نکل. ملا علی قاری کہتے ہیں 70 آدمیوں کو حضور نے اشارہ کر کے اٹھایا اور باہر کر دیا. اور باہر کرنے کے بعد یہی وہ منافقین تھے جنہوں نے مسجد درار بنائی, جس کو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہہ کر اس کو جلوا دیا, آگ لگا دی کہ یہاں سے وہ کفر کی تفریق کریں گے, بد مذہبی پھیلائیں, اسے آگ لگوا دی. آج کل ہماری طرح کمزور مسلمان ہوتے تو کیا کہتے ہیں آج کل, ارے بھائی مسجد ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہے تھے نا, ہاں کیا کہتے ہیں, ہاں اللہ کو سجدہ کر, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لوگ عموماً یہ کہتے ہیں, لیکن چونکہ تاریخ سے لوگ واقف نہیں. اب یہ جیسے ہم پر سب سے بڑا الزام یہ ہے بھائی ہم حج کو جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, یہ ہم سر عام کہہ رہے ہیں, کوئی خفیہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اتنا بڑا امام, اچھا اچھا اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو ان کے امام وہاں کیوں مقرر کرتا؟ اس کو اس زاویے سے سوچتے ہیں. اچھا چلیے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ مقدمہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے جاتے ہیں. سنا ہے کہ وہ ہم بیلجیم میں ہے, بیلجیم کا دورہ ویسے میں کیا ہے, وہاں وہ انٹرنیشنل کورٹ ہے جناب, سارے دنیا کے مقدمے بڑے بڑے وہاں چلتے ہیں. چلیے وہاں لے جاتے ہیں اس مقدمے کو, یہ کہیں کہ بھائی ہم 70 سال یا 100 سال سے یہاں ہیں, لہذا امامت خط ہمیں حاصل. اچھا بتوں کا نمائندہ آ جائے, وہ کہ ہم تو 600 برس یہاں رہے, تو کون جیتے گا مقدمہ؟ جو زیادہ رہا وہ جیتے گا, یا جس میں ایمان ہو وہ جیتے گا؟ سمجھ گئے؟ اچھا بھی چونکہ آپ کو معلوم نہیں, تاریخ نہیں پڑھی آپ نے, نہ بتایا گیا, ایک سلسلہ چل رہا تو بس چل رہا. اب میں چند تاریخی حقائق بتاتا ہوں آپ. یہ صرف 200 آدمی تھے جو نج سے نکلے. مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود تھے جب مدینہ شریف پر حملہ ہوا, اور ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ 200 آدمی تھے جو تلوار لے کر کے مدینہ شریف میں آئے, اور انہوں نے قتل عام شروع کر دیا, ترکیوں نے ہتھیار ڈال دیے. وہ اتنے سنی تھے کہ انہوں نے کہا ہم دیار رسول میں قتل کرنا گوارا نہیں کریں گے, انہیں ہتھیار ڈال دی. یہ 200 آدمیوں نے مدینہ شریف پہ قبضہ کر دیا, اور ترکی جو تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو ظاہر ہے کہ مارے گئے بےچارے, سب کے سب شہید ہو گئے, لیکن انہوں نے مدینہ شریف میں تلوار نہیں اٹھائی. اس کے بعد ان کا قبضہ ہو گیا. اچھا اب اس لیے بات کر, یہ جو وہاں کھڑا ہے وہ حق پر ہے, مسجد نبوی یا کعبے کا امام. انہوں نے مسجد نبوی کے امام کو مصلے پر ذبح کیا تلوار سے, کہ ان کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ حضور کے دربار میں جو امام کھڑا ہوا ہے وہ حضور نے اس کو پسند کیا, جبھی تو امامت کر رہا. ہاں شرک کر رہے ہیں اور لوگوں کے سر منڈا دیے, کہتے ہیں یہ زمانے جہلیت کے بال ہیں, یہ کہہ کر کے سر منڈا دیے. تو کسی من چلے نے اس سے پوچھ دیا کہ بھائی جو داڑھی جو ہے یہ بھی تو اسی زمانے کی ہے, تو وہ خاموش ہو گیا, سر منڈا دیے کہ بال جو ہیں زمانے جہلیت کے, وہ منڈا دیے. اتنا ظلم کیا. کوئی صاحب جو مستقل آپ کے جاننے والے سعودی عرب میں رہتے ہوں اور ان کو کچھ خبروں سے دلچسپی ہے وہ بتائیں. آج سے کچھ سال پہلے سعودی عرب نے 7 سالہ جشن منایا تھا, ان کو قابض ہوئے ہوئے 100 سال ہو گئے مدینہ شریف مکہ شریف. اس میں باضابطہ یہ ویڈیو بتائی گئی, ملک عبدالعزیز ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے گھوڑے پہ سوار اور حرم شریف میں جہاں طواف کرتے ہیں وہاں قتل عام کر رہا ہے لوگوں کا. یہ کون یہودی آ گئے تھے وہاں, کن کا قتل عام ہو رہا تھا؟ عیسائیوں کا, سکھوں کا, ہندو آ گئے تھے ہندوستان سے, کس کا قتل عام ہو رہا تھا؟ سنیوں کا قتل عام ہو رہا تھا. بالکل اپنے ہاتھ سے اس نے آدمی مارے, اور یہ ویڈیو انہوں نے 7 سالہ جشن کے اس میں منگا. جیسے 14 اگست میں ہمارے یہاں پرانی ریلیں دکھائی جاتی ہیں کہ بھائی قائد اعظم تقریر میں کیا کہہ رہے تھے اور کیسے بنا پاکستان, انہوں نے اس طرح اپنا 107 سالہ اپنی کارکردگی دکھائی, تو اس میں یہ بھی دکھایا ملک عبدالعزیز کے ہاتھ میں تلوار ہے, گھوڑے پر ہے, حرم میں دوڑا رہا, جو سامنے آیا اس کا سر اڑا رہا ہے. حالانکہ حرم شریف میں قتل کرنا صرف ایک مرتبہ جائز ہے, جو فتح مکہ ہوا اس کے بعد حرام. قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے, اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس نیزہ ہے, نیزہ آپ کے بغل میں ہے, تو اس کا جو پھل ہے نوک, یہ کسی مسلمان کی طرف نہیں ہونی چاہیے, الٹا رکھو نیزے کو اپنے بغل میں. تو اسلام تو اس کا بھی روادار نہیں کہ آپ کسی کو اپنے برچے کا پھل دکھائیں. تو قتل کرنا تو بہت بڑی بات, وہاں تو شکار کرنا بھی آرام, حلال جانور کا شکار کرنا بھی آرام, آدمی کو مارنا کیسے جائز ہوگا؟ تو ایسا قتل عام کیا کہ مسلمانوں کو لٹا کر مسلوں پر ذبح کیا. اور کسی صاحب کو ذوق و شوق ہو تو پڑھی اب تاریخ نجد و حجاز, مصنف علامہ مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالی, ساری تفصیل اس میں موجود ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اہل سنت کے ساتھ مظالم کیے. چونکہ آپ پر بیتے نہیں, ہمارے ذہن میں تو مکہ اور مدینہ منورہ کی عظمت ہے نا, ہمیں تو ان کا اندرونی حال معلوم نہیں. لوگ جو پڑھتے ہیں تو خوش فہمی میں پڑھتے ہیں ان کے پیچھے نماز. تو اتنے ظالم ظلم کیے ہیں انہوں نے مکہ اور مدینہ شریف کے مسلمانوں پر کہ اللہ کی پناہ. اللہ تبارک و تعالی اسے ان نجدی شکنجے سے آزاد فرمائے, ہم یہی دعا کر سکتے ہیں. تو ہمارا عنوان تھا آج تیمم کرنا, اس کے ہم نے مسائل بیان کی, اس کی باریکیاں بھی بیان کی ہم نے. اور ہم نے ختم کہاں سے کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو کعبے کو اپنی خالہ کی روایت سن کر کے بنایا، پھر اس کے بعد اس کعبے کو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف کی جنگ میں اس کو نقصان پہنچا تو دوبارہ اس کو بنایا، جب دوبارہ بنایا گیا تو ایک حکمت اور دانائی یہ ہوئی اس میں کہ وہ اس وقت قبیلے جو ہیں ان میں مونچھ کا مسئلہ تھا بہت، اب حجر اسود کون لگائے، قبیلوں میں لڑائی شروع ہو گئی، اگر حضور علیہ السلام یہ حکمت نہ اپناتے تو سینکڑوں قتل ہو جاتے، ہر قبیلہ کہتا تھا کہ یہ ہم لگائیں گے، ہمارا قبیلہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، یہ پتھر ہم لگائیں گے، تلواریں نکل گئیں۔ اب کیا ہوا کہ سب نے یہ طے کیا کہ بھئی دیکھو آپس میں لڑو نہیں بلکہ ایسا کرو کہ کل یہاں کچھ نگران بٹھا دو، اعلیٰ صبح سورج کی کرن نکلتے جو آدمی پہلا حرم شریف میں آئے یہ فیصلہ اس کو سونپ دو، وہ جو فیصلہ کرے ہم سب مان لیں گے۔ اب خدا کا کرنا دیکھیے کہ اعلیٰ صبح جب سورج کی کرن نکلی تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو ان سب نے مان لیا کہ یہ حکم ہے ہمارے، جو یہ فیصلہ کریں گے ہم سب کو منظور، یا یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو باندھ دیا، جب تک میرا حبیب حرم میں داخل نہ اس وقت تک مت نکلنا اوپر، تاکہ یہ فیصلہ وہ کریں۔ سب نے تسلیم کر لیا۔ اب حضور نے کیا حکمت کی یہ سنیے، اب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر لی، چادر لینے کے بعد اپنے دست کرم سے حجر اسود چادر میں رکھا، اور جو قبیلے لڑ رہے تھے ان سب سے کہا بھی اپنا ایک ایک سردار نامزد کر دو جو تمہارے میں معزز مکرم جسے مانتے ہو، سب نے ایک ایک سردار نامزد کر دیا، ان سب سرداروں کو بلا کر کہا یہ چادر کا کونا پکڑ لو، سارے سرداروں نے چادر کے کونے پکڑ لیے اور اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد وہاں لے گئے کعبہ شریف کے قریب، لے آنے کے بعد گارا لگا کر پتھر حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ سے وہاں نصب کر دیا۔ اتنی بڑی جو قبیلوں کی جنگ تھی حضور نے اپنی حکمت سے اس سب کا صفایا کر دیا اور لوگوں کی ہزاروں کی جانیں بچ گئیں۔ یہ حجر اسود حضور علیہ السلام نے لگایا۔ اب میں نے بڑی تفصیل بیان کی حجر اسود کی، میں کہتا ہوں چلیے کچھ نہ ہو یہ عظمت کیا کم ہے کہ حجر اسود سے حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارکہ لگیں اور آپ نے بوسہ لیا حجر اسود کو، یہ سب سے بڑا معزز مکرم پتھر اس اعتبار سے کہ حضور علیہ السلام نے حجر اسود کو چوما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات میں مسائل میں کہہ چکا کہ اس پہ عطر بہت لگا ہوتا ہے، احرام کی حالت میں اسے نہ چوما جائے ورنہ دم لازم ہو جائے گا، یعنی جرمانے میں ایک بکرا یا ایک بکری کی قربانی۔ ہاں بغیر احرام کے جب آپ طواف کریں اپنے سلے ہوئے کپڑے میں، اس احرام نہیں ہوگا تو آپ حجر اسود کو بوسا لے سکتے ہیں بوسا، اور پھر اس طرح لیں کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو اذیت پہنچا کر آپ نے، جیسے افریقی آدمی ادھر دھکا دیا اس کو ادھر دھکا دیا، اب معمولی دبلا پتلا میرے جیسا آدمی تو پتا نہیں اس کا کیا حال ہو بےچارا، گر جائے دور ہو کر بالکل حبشی، عورتوں کو بھی دھکا دے دیں گے، عورتیں بھی جب ان کی آتی ہیں پوری ریل گاڑی بن کے آتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے دامن پکڑ کر، اور جو کام انہیں کرنا ہو تو بالکل کر گزرتے ہیں، حجر اسود کا بوسا دیں وہ دے گا پھر اس کے بعد دوسرے کو موقع دے گا، آپ کو موقع ملتا نہیں، لیکن اگر صحیح طریقے سے مل جائے تو ایک بہت بڑا شرف حجر اسود کو بوسا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، جن کے پاس سامان نہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں خزانے غیب سے مدد فرمائے اور ان کے سامان مہیا فرمائے۔ تو یہ ابھی ہمارا چل رہا ہے باب طہارت، طہارت کے بیان میں ہم نے غسل کا طریقہ بتایا، وضو کا طریقہ بتایا، اس کے بعد تیمم کا طریقہ بتایا۔ تو یہ سب اس لیے ہیں تاکہ نماز کی حفاظت کی جائے، اور نماز بڑی قیمتی چیز ہے، تو ہم نے بتایا نا کہ ایک تسبیح بھی اگر سجدے میں پالیں تو نجات کی اللہ تعالیٰ سے توقع رکھے، تو پوری نماز کا دورانیہ کتنا قیمتی ہوگا، اس سے اندازہ لگائیے۔ مولانا کا لاؤڈ کرو، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا اسے قبول فرمائے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔